بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ کتاب کا پارٹ نمبر 1 ہے. آج ہم آپ کے لیے کتاب کفارہ ریکارڈ کر رہے ہیں. اس کتاب کے مصنف ہیں طارق اسماعیل ساگر. یہ کتاب قرطبہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. مزید کتابوں کی ریکارڈنگ کے لیے آپ اس نمبر پر رابطہ کریں 0321-2138-225 یا وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.qurtuba.org www.qurtaba.org. کفارہ, مصنف طارق اسماعیل ساگر, ساگر پبلشر, 7A لوئر مال, داتا دربار روڈ, لاہور. فون نمبر 7230423. جملہ حقوق محفوظ ہیں. نام کتاب کفارہ, مصنف طارق اسماعیل ساگر, ناشر ساگر پبلشرز, 7A لوئر مال, داتا دربار روڈ, لاہور. فون نمبر 0427230423. کمپیوٹر کوڈ IS 104. قیمت 200 روپے. ملنے کے پتے ضیاء القرآن پبلیکیشنز, داتا دربار روڈ, لاہور. 7221952. فیکس 0427238010. 9 الکریم مارکیٹ, اردو بازار, لاہور. فون نمبر 7225085. دوسرا نمبر 7247350. 14 انفال سینٹر, اردو بازار, کراچی. فون نمبر 0212212011. دوسرا نمبر 2630411. فیکس نمبر 0212210212. ای میل ضیاءالقرآن@brain.net.pk. ویب سائٹ www.ضیاءالقرآن.com. طارق اسماعیل ساگر کی مزید کتب لہو کا سفر, مصنف طارق اسماعیل ساگر, پھندہ, مصنف طارق اسماعیل ساگر, کمانڈو, مصنف طارق اسماعیل ساگر, گرداب, تحریر ایم اے راحت, ساگر پبلیکیشن, سندل کا تابوت, تحریر ایم اے راحت, اسرار و تجسس سے لبریز ایک دہشتناک ایڈونچر, کراس فائر, تحریر طارق اسماعیل ساگر, سازش, تحریر طارق اسماعیل ساگر, پورب کی سم, تحریر طارق اسماعیل ساگر, فیصلہ آ گیا, 6 اپریل, فیصلہ آ گیا, مصنف طارق اسماعیل ساگر. سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کی گرفتاری سے رہائی تک لمحہ بہ لمحہ بدلتی ڈرامائی صورتحال کا مکمل احاطہ, محلاتی سازشوں, عیاریوں, جانبازیوں کی اندرونی کہانیاں, عدالتی مورکا آرائی کے ہر پل بدلتی صورتحال کا بھرپور تجزیہ, طیارے کے اغوا سے عمر قید کی سزا تک کا مکمل احوال, ایک اہم تاریخی دستاویز, مکمل اور محفوظ تاریخ, قیمت 150 روپے. ساگر پبلشر, 7A لوئر مال, داتا دربار روڈ, لاہور. انتساب, پاکستان کے بھولے بادشاہوں کے نام. پیش لفظ, کفارہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. مجھے شدت سے اس بات کا احساس اور علم ہے کہ آپ کتنی بے تابی سے میرے کسی بھی نئے ناول کے منتظر ہوتے ہیں. لیکن کوئی بھی نیا ناول بہت ریاضت اور یکسوئی کا متقاضی ہے جو گردش حالات کی وجہ سے کم از کم میرے لیے انقا ہوتی جا رہی ہے۔ میرے جیسے نظریاتی ادیب کے لیے موجودہ انقلابی تبدیلیاں جس شدت اور تیزی سے وقوع پذیر ہو رہی ہیں کو سمجھنا کاردار ہے۔ شاید میں اتنی فراست نہیں رکھتا کہ ان سرکاری وضاحتوں اور تشریحات کو سمجھ سکوں جو سمن میں پیش کی جا رہی ہیں۔ میرے قارئین اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں کہ میں نے جو بھی اور جیسا بھی لکھا ہے کبھی بے مقصد نہیں لکھا۔ میں ادب برائے ادب کی ذہنی عیاشی کا متحمل نہیں ہو سکتا، نہ ہی آپ کو مطالعے کی نشاور ڈوز دے کر سلانا میرا مقصود ہے۔ میں نے ایمانداری سے ایک پاکستانی مسلمان ہونے کے ناطے ملک کو درپیش اندرونی اور بیرونی سازشوں اور ممکنہ تباہکاریوں کو اپنا موضوع بنایا ہے اور اپنی فہم و فراست سے کے مطابق ان سازشوں کو بے نقاب کرنے کی کوشش کی ہے جو ہمیں درپیش ہیں۔ ان کوششوں میں کس حد تک کامیابی حاصل ہوئی، اس سوال کا جواب آپ لوگ بھی اچھی طرح جانتے ہیں اور میں بھی۔ کسی خوش فہمی کا یا غلط فہمی کا شکار نہیں ہوں، میں یہ بات اچھی طرح جانتا ہوں کہ اس مملکت خدا داد میں اپنے فن کے قدر و قیمت وصول کرنے کے لیے وہ نہیں لکھا جاتا جو میں لکھتا ہوں، لیکن میں خود کو اور آپ کو دھوکہ دینے کا متحمل بھی نہیں ہو سکتا۔ اب جبکہ حب الوطنی کے معنی تبدیل ہو گئے ہیں، جان ساری اور جان سیاری کے معیار تبدیل ہو گئے ہیں اور ہر نیا دن ان الفاظ کی نئی تعریف اور تشریح لے کر طلوع ہو رہا ہے، تو مجھے اس بات کا شدت سے احساس ہوتا ہے کہ دراصل اس آزمائش سے سرخرو ہونا ہی ہمارا مقصد حیات ہے۔ مجھے ایسے سینکڑوں سوالات کے جوابات دینے پڑتے ہیں جو مجھ سے متعلق تو نہیں ہوتے، لیکن میرے محبت کرنے والے مجھ سے جاننا چاہتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے کی بھارت کے وزیر اعظم اٹل بہاری واجپائی نے اپنی کسی پریس کانفرنس میں کہا تھا، اگر کسی نے پاکستانیوں کی دوستی کا معیار پرکھنا ہو تو طالبان سے پوچھ لو کہ یہ کیسے دوست ہیں۔ ہماری انقلابی پالیسیوں اور جہاد اکبر پر ایسا بھرپور تبصرہ شاید ہی کوئی اور کر سکے۔ ایسے کئی سوال بھارتی قیادت سے بھی کیے جا سکتے ہیں۔ دشمن تو برا ہی ہوتا ہے، اس سے خیر کی توقع رکھنا تو احمقوں کی جنت میں رہنے والی بات ہے، لیکن ہمیں اپنے ضمیر سے ضرور اس سوال کا جواب مانگنا ہے۔ دکھ تو اس بات کا ہے کہ ہم اب اچھے دشمن بھی نہیں رہے۔ اللہ ہمارے حال پر رحم کرے۔ طارق اسماعیل ساگر، جنوری 2004، لاہور۔ صفحہ نمبر 7۔ کھٹمنڈو کے اس بازار میں اس کی آمد کوئی نئی بات نہیں تھی۔ 3 سال پہلے بھی وہ یہاں ہائی کمیشن میں معمول کے فرائض انجام دے چکا تھا۔ یہ الگ بات کے 7 ماہ قیام کے بعد اچانک ہی اس کا تبادلہ مڈل ایسٹ میں ہو گیا تھا، اسے اگلی منزل کی طرف رخت سفر باندھنا پڑا۔ اب 3 سال بعد ایک مرتبہ پھر وہ نیپال کے پاکستان ہائی کمیشن میں اپنے فرائض انجام دے رہا تھا۔ اس مرتبہ روانگی پر نعمان کو بطور خاص بریفنگ دی گئی تھی اور بتایا گیا تھا کہ اب حالات وہ نہیں جو 3 سال پہلے تھے۔ گزشتہ 3 سالوں میں حالات نے اتنی تیزی سے پلٹا کھایا تھا کہ بہت کچھ الٹ پلٹ کر رہ گیا تھا۔ گردش حالات نے جیسے بھارتی ایجنسیوں کے لیے خود بخود سے راہ ہموار کر دی تھی، اس سے پہلے تو انہیں نیپال میں کوئی بھی آپریشن کرنے سے پہلے شاید اخلاقی طور پر ہی متعلقہ حکومت کو آگاہ کرنے کی زحمت کرنی پڑتی تھی، لیکن اب معاملہ اس سے آگے نکل گیا۔ کھٹمنڈو سے انڈین ایئر لائن کا جہاز اغوا ہونے کے بعد سے گویا بھارتی حکومت کو ایک ایسا بہانہ ہاتھ لگ گیا تھا جس کو وہ جب اور جیسے چاہیں اپنے حق میں استعمال کرتے تھے۔ صفحہ نمبر 8۔ اب انہیں نیپال میں داخلے کے لیے معمول کی اجازت بھی درکار نہیں تھی۔ بھارتی ایجنسیاں جب چاہتی بین الاقوامی سرحدوں کا تقدس پامال کرتے ہوئے دندناتی ہوئی نیپال میں گھس جاتی اور اپنی مرضی کے نتائج حاصل کرنے میں حائل کسی بھی رکاوٹ کو خاطر میں لائے بغیر کامیابی سے اپنا آپریشن مکمل کر لیتی۔ میں جانتا ہوں تمہارے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں، کرنل حامد نے اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی ہاتھ اٹھا کر اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، لیکن اب یہ لوگ بہت اونچا اڑنے لگے ہیں۔ شو میں قسمت یا پھر اس خطے میں تیزی سے آنے والی تبدیلیوں نے ان کے حوصلے بہت بڑھا دیے ہیں۔ میں تمہیں صاف صاف بتا دینا چاہتا ہوں، نعمان کے بھارتی سرحد کے ساتھ واقع بیشتر کمزور اور چھوٹے ممالک نے ذہنی طور پر بھارت کو سپر پاور کا درجہ دے رکھا ہے، منی سپر پاور، اور وہ اپنی اس برتری کو اپنے حق میں ہر طرح استعمال کرتے ہیں۔ وہاں کٹمنڈو میں اتنی ہی آزادی سے اپنا کام کرتے ہیں جتنی آزادی سے دہلی میں۔ انہوں نے اپنی بات مکمل کر کے دوبارہ قریباً ٹھنڈی کافی کا گھونٹ بھرا۔ میرے لیے یہ بہرحال پرانی خبر ہے سر، میں کوشش کروں گا کہ ہمارا کوئی براہ راست ٹکراؤ نہ ہو، لیکن ایسا ناگزیر ہوا تو میرے لیے شاید لگے بندے اصولوں کی پابندی ممکن نہ رہے۔ نعمان نے حسب عادت کرنل حامد کی بات کو سیریس نہیں لیا تھا۔ بٹ میں پھر بھی یہی چاہوں گا کہ تمہاری وجہ سے وزارت خارجہ کے لیے کوئی نیا مسئلہ کھڑا نہیں ہونا چاہیے، کرنل حامد نے اپنی دانس میں فیصلہ کن لہجے میں کہا تھا۔ میری کوشش ہوگی سر کہ کوئی پھڈا نہ ہو، نعمان نے کرنل کا موڈ خراب کرنا مناسب نہیں جانا۔ ٹھیک ہے، مجھے بھی تم سے یہی امید رکھنی چاہیے، کرنل حامد نے خلاف عادت مسکرانے کی کوشش کی تھی۔ بریفنگ روم سے باہر آ کر نعمان نے لمبا سانس لیا۔ اس کے لیے سب سے تکلیف دہ مرحلہ یہی ہوتا تھا جب اسے نصیحت آموز قسم کی بریفنگ کا سامنا ہوتا۔ وہ دشمن سے دشمن کی زبان میں بات کرنے کا قائل تھا، لیکن یہاں صورتحال مختلف تھی۔ شاید اس کے سینئر اس کے مزاج کو سمجھتے ہوئے اسے وقتاً فوقتاً ایک آدھ دوز اس نوعیت کی بریفنگ کی دے دیا کرتے تھے، اور ان کا خیال تھا کہ اس طرح شاید نعمان کو کول ڈاؤن رکھا جا سکتا ہو۔ ایسا نہیں تھا کہ نعمان کوئی سر پھیرا ہو، دوران تربیت اس کا شمار اپنے گروپ کے پہلے تین لڑکوں میں ہوتا تھا، اس کی جسمانی اور ذہنی صلاحیتیں ہم وزن تھیں۔ کیا مجال جو کبھی اس نے اپنے کسی انسٹرکٹر کی خود سے متعلق تیار کردہ بیلنس رپورٹ بگڑنے دی ہو۔ کاؤنٹر انٹیلیجنس میں اس کی کامیابیاں مثالی تھیں۔ تمام سفارتی آداب محفوظ خاطر رکھتے ہوئے اس نے حیرت انگیز حد تک شاندار نتائج حاصل کیے تھے، اور آ کو پاکستان میں ناکو چنے چبانے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس کی انہی صلاحیتوں کو دیکھنے کے بعد اس کا انتخاب ایکسٹرنل کے لیے کیا گیا تھا۔ پہلی پوسٹنگ ہی اسے دہلی میں ملی تھی۔ اپنے قیام بھارت کے 1.5 سال میں اس نے ثابت کر دکھایا تھا کہ اس کا کوئی بھی عمل جذباتی نہیں ہوتا، اور وہ اپنی تربیت کے عین مطابق ہاتھوں سے انتہائی کم اور ذہن سے بہت زیادہ کام لینے کا قائل ہے۔ صفحہ نمبر 10۔ دہلی میں اس کا قیام اس کی زندگی کا پہلا لیکن ناقابل فراموش تجربہ تھا، جس نے اسے شدت سے اس بات کا قائل کر دیا کہ جس دشمن سے اس کا سامنا ہے وہ سفارتی آداب سے قطعی نابلد اور بغیر کسی ہچکچاہٹ سے محض اپنی مرضی کے نتائج حاصل کرنے کے لیے غیر سفارتی، غیر آئینی اور غیر اخلاقی حرکت کرنے کا عادی ہے۔ خصوصاً آخری دنوں میں ہونے والے حادثے نے اسے یقین دلا دیا تھا کہ دشمن کو اس کی زبان میں جواب دینا ہی بہترین حکمت عملی ہے۔ اسے نروپا ابھی تک نہیں بھولی تھی۔ خود کو آرٹ کی ٹیچر بتانے والی نروپا نے اپنی پہلی ہی ملاقات میں اسے ایسے ایسے نرد بھاؤ دکھائے تھے جس سے کسی بھی نوجوان کا ڈھیر ہو جانا کوئی اجنبی کی بات نہیں تھی، لیکن نروپا اس کے ڈیسک انچارج آشیش کمار دونوں ہی دھوکا کھا گئے۔ آشیش کمار را کے مقامی ڈیٹ کا انچارج اور ایجنسی کے نزدیک سرمایہ کی حیثیت رکھتا تھا۔ اس نے جب اپنے پیشرو سورج بھان سے چارج لیا تو بھان نے بطور خاص نعمان کی فائل اس کے سامنے رکھتے ہوئے اپنی دانس میں اسے ٹپ دی تھی، اس بٹیرے کو پھانس لو، ساری زندگی کی روٹیاں ہیں۔ بھان نے مسکراتے ہوئے بڑی مکاری سے اپنی بائیں آنکھ دبا کر اپنی بات میں شدت پیدا کرتے ہوئے کہا۔ نو پرابلم، آشیش کمار نے لاپرواہی سے کندھے اچکاتے ہوئے فائل ایک طرف رکھ دی۔ اس نے محض ایک طائرانہ سی نظر میں نعمان کی تصویر اور راہ میں اس کے متعلق موجود تفصیلات پر ڈالی تھی۔ اتنا ایزی نہ لینا اسے، بہان قدرے سیریس ہو کر بولا۔ ارے چھوڑو یار، تم لوگوں نے تو انہیں کچھ زیادہ ہی سر پر چڑھا نہیں رکھا، آشیش نے بے نیازی دکھائی۔ دیکھو آشیش، میں جانتا ہوں تمہارا ٹریک ریکارڈ بہت اچھا ہے، کمپنی والے تمہیں بہت مانتے ہیں، میں تمہاری عزت کرتا ہوں، لیکن پاکستانیوں سے ڈیل کا تجربہ میرا تم سے بہرحال زیادہ ہے۔ بھان کو آشیش کا یہ انداز اچھا نہیں لگا تھا، گو کہ وہ ہم مرتبہ تھے لیکن وہ بہرحال آشیش سے 5 سال سینئر تھا۔ اگر آشیش کے باپ کی طرح اس کے باپ کو بھی بیوروکریسی میں کوئی سیکرٹری لیول کی توپ نہیں تھے تو یہ اس کا قصور نہیں تھا، شاید یہی بڑا فرق تھا دونوں کے درمیان۔ مسٹر سورج بھان، صرف تجربہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا، کچھ اس کا بھی دخل ہوتا ہے کام کاج میں۔ اس نے دائیں ہاتھ کی انگلی اپنے سر پر مارتے ہوئے طنزیہ انداز اپنایا۔ سورج بھان سمجھ گیا تھا کہ اب یہ سیکرٹری کا بیٹا اس سے بدتمیزی پر اتر آیا ہے، اور وہ اپنے غریب خاندانی پس منظر کی وجہ سے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس نے آشیش کی بات کا جواب دینے کے بجائے زبردستی مسکراتے ہوئے اس کی طرف الوداعی ملاقات کا ہاتھ بڑھایا. وش یو آل دا بیسٹ، سورج بھان نے کہا اور اپنا رخ موڑ کر چل دیا. دروازے سے نکلنے سے پہلے اس کے کانوں سے آشیش کی زہریلی آواز ٹکرائی تھی. صفحہ نمبر 12. مسٹر بھان، میں نے اس چیلنج کو قبول کر لیا ہے اور جلدی آپ سے مبارکباد وصول کرنے آؤں گا. سورج بھان نے منہ ہی منہ میں بڑھ پڑاتے ہوئے ایک گالی دے کر اپنی دانس میں اپنا حساب برابر کر دیا تھا، لیکن اس کو ایک عجیب سی بے کلی ہمیشہ لگی. ایک عجیب سی بے کلی ہمیشہ لگی رہی. نروپا رائے نے تین ماہ پہلے ہی اپنی تربیت مکمل کی تھی اور اب وہ جونیئر آفیسر کی حیثیت سے آشیش کی ماتحتی میں آئی تھی. اگلے ہی روز آشیش نے اسے اپنے آفس میں طلب کیا تھا. نروپا کے لیے یہ طلبی حیران کن تھی کیونکہ ڈائریکٹر کو اسے براہ راست بلانا خلاف پروٹوکول تھا، لیکن اب خوش فہمی اس کو حوصلہ بھی دلا رہی تھی کہ اپنے گروپ میں کم از کم اس سے زیادہ حسین اور اسمارٹ لڑکی اور کوئی نہیں. حسن اسے اپنی ماں کی طرف سے ملا تھا اور اسمارٹنس کا راز اس کی کلاسیکل ڈانس میں جنون کی حد تک دلچسپی تھی. بلا شبہ وہ بہترین ڈانسر تھی. کالج اور ڈسٹرکٹ کی سطح پر اس نے اتنے ایوارڈ حاصل کیے تھے کہ اس کے گھر کا شاید ہی کوئی کمرہ خالی دکھائی دیتا ہو. رام اس کی آمد گو کے ہاتھ سے آتی تھی، لیکن نروپا نے اسے دل و جان سے قبول کیا تھا. اس نے پولیس سروس کے لیے اپلائی کیا تھا. تحریری، ذہنی اور زبانی امتحانات کے کئی مراحل طے کرنے کے بعد جب اسے بتایا گیا کہ اس کی خدمات خفیہ پولیس سروسز کے لیے مناسب سمجھی گئی ہیں تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا. جاسوسی ناول اس کی ہمیشہ سے کمزوری رہے تھے اور ہالی ووڈ کی شاید ہی کوئی جاسوسی اور مار دھاڑ والی ایسی فلم ہوگی جو اس نے نہ دیکھی ہو. درجنوں فارم پر کرنے اور تفتیش و تحقیق کے تکلیف دہ مراحل سے گزرنے کے بعد بالآخر اسے ایک دن را کی اکیڈمی جوائن کرنے کے احکامات مل گئے. اپنی 1.5 سالہ تربیت میں اس نے خود کو بہترین ثابت کیا تھا. جاسوسی اور انٹیلیجنس دونوں میدانوں میں اس نے اپنے انسٹرکٹر کو متعدد سرپرائز بھی دیے تھے. ٹریننگ کے خاتمے پر اسے کاؤنٹر انٹیلیجنس کے لیے منتخب کیا گیا اور بطور خاص اس شعبے میں بھیجا گیا جو بھارت کے دشمن ملک پاکستان کو ڈیل کرتا تھا. ابھی تک اس نے معمول کی خدمات بھی انجام دی تھیں. پاکستان کے سفارتکاروں کی نگرانی اور تعاقب تک ہی محدود تھی، لیکن اس نے خلاف توقع رزلٹ دیے تھے. آشیش کمار نے نروپا رائے کا انتخاب یوں ہی نہیں کیا تھا. ساری رات وہ اپنے ڈیٹ کی لڑکیوں کے فائلوں کا مطالعہ کرتا رہا تھا اور رات کے آخری مراحل میں اس نے نروپا رائے کو حاصل مواد میں بہترین پایا تھا. یہ بات وہ جانتا تھا کہ پاکستانی ہائی کمیشن کے سفارتکار نمان کا انتخاب کسی خاص وجہ کے بجائے محض اس مفروضے پر کیا گیا تھا کہ وہ ابھی نیا تھا اور راہ اپنے ماضی کے تجربات کی بنیاد پر نئے لوگوں پر تباہ آزمائی کو ہمیشہ زیادہ مناسب سمجھا کرتی تھی. سورج بھان کو بھی 3 روز پہلے ہی ہیڈ کوارٹر کی طرف سے نمان کی یہ فائل سونپی گئی تھی اور اس نے اب تک اس کے متعلق بنیادی معلومات ہی اکٹھی کی تھی. گدھا، آشیش کمار نے سورج بھان کی طرف سے دی گئی نمان کی فائل کا مطالعہ کرنے کے بعد اپنے پیش رو پر کمنٹس دیے، کیونکہ 3 دنوں میں اس نے ڈھنگ کی ایک بات کا بھی پتہ نہیں چلایا تھا. اس فائل میں صرف وہ باتیں لکھی تھی جو وزارت خارجہ اور وزارت داخلہ میں موجود نمان کی فائل سے ملی تھی. اپنے طور پر ابھی سورج بھان نے اس کیس پر کام شروع نہیں کیا تھا. اپنے کمرے میں پہنچنے کے بعد اس نے ایک مرتبہ پھر نروپا رائے کی فائل کا مطالعہ کیا. اپنے سامنے دھرے کمپنی کے ماسٹر کمپیوٹر سے اس کا مکمل جغرافیہ معلوم کیا اور حیرت انگیز طور پر اپنے سیکرٹری کے ذریعے سے طلب کرنے کے بجائے براہ راست اس کی میز پر دھرے انٹر کام پر اسے مخاطب کیا. نروپا رائے نے جب ہیلو کہہ کر ریسیور اٹھایا اور دوسری طرف سے ڈائریکٹر صاحب نے اپنا تعارف کروایا تو ریسیور اس کے ہاتھوں سے گرتے گرتے بچا. یس سر، اس نے اپنے خشک ہونٹ اپنی زبان سے تر کیے. میرے کمرے میں آ جاؤ. دوسری طرف سے مختصر حکم کے ساتھ آشیش نے فون رکھ دیا. نروپا باقاعدہ گھبراہٹ کا شکار تھی. اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات کو اس کی میز کے سامنے بیٹھے انسپکٹر کامنی نے اگلے ہی لمحے نوٹ کر لیا. خیریت؟ اس نے گھبرائی ہوئی نروپا سے پوچھا. میڈم آپ کو شاید یقین نہ آئے، مجھے نہیں آ رہا، بٹ یہ سچ ہے کہ مجھے ڈائریکٹر صاحب نے طلب فرمایا ہے. نروپا جانتی تھی کہ इंस्पेक्टर कामुनी दिल की बहुत अच्छी और उसकी हमदर्द मैडम है। रियली? कामुनी ने उसकी आंखों में झांका। ऑब्वियसली यस, नरुप्पा ने बड़ा जोर देकर दो अल्फाज कहे। वेल डन, गुड लक। कामुनी इससे ज्यादा कुछ कहने की जसारत नहीं कर सकती थी क्योंकि उसके दिलो दिमाग ने उसे एक ही बात समझाई थी कि बिलाखिर नरुप्पा का सरापा उसके काम आ गया। उसे अभी तक इस बात की हैरत हो रही थी कि नरुप्पा राय जैसी हसीन और सेक्सी लड़की किसी आला अफसर की दस्तरस से कैसे बची हुई है। जो बात कामुनी ने सोची थी वही नरुप्पा के दिल ने भी उसे समझाई थी। ऐसा मुमकिन नहीं था कि कोई उसके तीरे नजर का घायल ना हो। वो यहाँ से उठकर पहले वॉशरूम में गई थी जहाँ उसे अपने बटवे से लिपस्टिक निकालकर अपने होठों पर जमी खून रंग सुर्खी को मजीद गहरा किया। फिर आंखों और सारे जिस्म का तनकीदी जायजा लेने के बाद कदरे मुतमईन होकर डायरेक्टर साहब के कमरे की तरफ गई थी। प्रोटोकॉल के मुताबिक उसने बराहे रास्त कमरे में जाने के बजाय पीए को रिपोर्ट की थी, जिसके लिए ये तिला किसी धमाके से कम नहीं थी कि डायरेक्टर आशीष कुमार ने उसे इंटरकॉम पर बराहे रास्त हाजिर होने का हुक्म दिया है। काम तो सही है ना तुम्हारे, बूढ़े पीए ने उसे करीबन झाड़ते हुए पूछा। नरुप्पा को गुस्सा तो आया लेकिन वो संभल गई क्योंकि पीए की नाराजगी का खतरा वो मोल नहीं ले सकती थी। ऑफ कोर्स सर, उसके लिए अपने लहजे की करवाहट पर काबू पाना मुमकिन नहीं रहा था। पीए को परेशानी लाहक थी कि वो डायरेक्टर साहब को उसकी आमद की इत्तला दे या ना दे। एक मामूली सी ऑफिसर ने उसे कहा था कि डायरेक्टर ने तलब किया है, ये कैसे मुमकिन है? अगर ऐसा नागुजेरी था तब भी वो बराए रास्त उसे बुला नहीं सकता था। ऐसा माजी में कभी नहीं हुआ। सफा नंबर 16। लेकिन माजी में उसका वास्ता कभी ऐसे ऑफिसर से पड़ा भी तो नहीं, बूढ़े पीए ने सोचा, क्योंकि दो दिनों की महातैती ने उसे एक बात अच्छी तरह बावर करा दी थी कि आशीष कुमार को अपने पेशरू अफसरों के बरक चमचागिरी से सख्त नफरत है। वो परेशान कुन हद तक टेढ़ा ऑफिसर है, ना जाने कब क्या कर गुजरे। 2-3 मिनट तक शशपंज में मुब्तला रहने के बाद वो अभी सोच ही रहा था कि साहब को इत्तला दे या ना दे। कम अज कम नरुप्पा राय इतनी बाहिम्मत नहीं थी कि उसके सामने झूठ बोलती कि इंटरकॉम की घंटी बजी। यस सर, उसने मुस्तादी से फोन उठाते हुए कहा। तुम्हारे पास नरुप्पा राय मौजूद है? डायरेक्टर साहब ने पूछा। यस सर, ये कुछ घबराया। कितनी देर से? करक लहजे में सवाल हुआ। सर अभी आई है, पीए मजीद घबरा गया। तुम कुछ ज्यादा बूढ़े हो गए हो दुर्गादास, आशीष कुमार का लहजा तंतिया काट खाने वाला था। मैं समझा नहीं सर, बेवकूफ, मैंने 5 मिनट पहले उसे कॉल किया था। तुम्हारे साथ क्या झक मार रही है? अंदर भेजो उसे, उन्होंने गुस्से में डांटते हुए फोन बंद कर दिया। सफा नंबर 18। डैमिट, क्या मैं लगा रही है? ये कोई ब्यूरोक्रेसी का ऑफिस नहीं, हम सब प्रैक्टिकल लोग हैं। आइंदा मेरे बुलाने पर पीए के पास जाने की जरूरत नहीं है। एनीवे, क्या पियोगी तुम, चाय या कॉफी? आखिरी फिक्रे ने जहां नरुप्पा के कसे हुए आसाब ढीले कर दिए, वहां उसे ये भी इल्म हो गया कि ये जरा मुख्तलिफ किस्म का बॉस है। कॉफी सर, उसने फौरन ही कह दिया, हालांकि आम हालात में वो कॉफी कम ही पीती थी। आशीष कुमार ने फोन पर कॉफी लाने का हुक्म दिया और अब वो उससे मुखातिब था। मिस नरुप्पा राय, हम लोग इस डिपार्टमेंट में खुसूसन मेरे ऑफिस में क्लर्की करने नहीं आए। मैं खुद प्रैक्टिकल बंदा हूं और ऐसे ही लोगों को पसंद करता हूं। मैंने आपका रिकॉर्ड देखा है, वंडरफुल, शानदार, लेकिन आप यहां बैठकर क्लर्की कर रही हैं, ये अच्छी बात नहीं। सर हम तो ऑफिसर के ताबे हैं, नरुप्पा ने हिम्मत की। वो अभी तक समझ रही थी कि आशीष कुमार ने फाइल वाली बात रूटीन में कही है, जरूर असलियत वही है जिसका अंदाजा उसने लगाया था। मुझे माजी से कुछ लेना देना नहीं है, मेरे साथ वही लोग चल सकते हैं जो काम करेंगे, आशीष कुमार ने फोन की घंटी को नजरअंदाज करते हुए कहा। माय प्लेयर सर, नरुप्पा ने हौसला पकड़ा। मिस राय, ये तस्वीर देखो, उसने नरुप्पा के सामने नुमान की तस्वीर फेंकी। यस सर, देख ली सर, नरुप्पा ने तस्वीर का भरपूर जायजा लेकर कहा। ये हाई कमीशन का ऑफिसर है, परसों श्रीलंका एम्बेसी की तकरीब में उसने शिरकत करनी है जहां तुम भी शरीक हो रही हो। तुम्हारा नाम नरूपा राय है और तुम दिल्ली के डांसिंग विद्यालय स्कूल की टीचर हो। क्योंकि ये तकरीब भी कथकली के हवाले से हो रही है लिहाजा तुम्हें भी वहां मद्दू किया गया है। ये है वो स्कूल जहाँ तुम टीचर हो। उसने ये कहते हुए कागज पर लिखा हुआ एड्रेस उसकी तरफ बढ़ाया। ये वही स्कूल था जहाँ से नरूपा राय ने क्लासिकल डांस की तरबियत हासिल की थी। वो अपने बॉस के शानदार होमवर्क पर दिल ही दिल में उसे दाद दे रही थी। यस सर, दोबारा मुतवज्जा होते हुए नरूपा ने कहा। स्कूल की प्रिंसिपल से मिल लेना, उसे ब्रीफ कर दिया गया है। मिस नरूपा राय, मैं चाहता हूँ कि तुम मिस्टर रुमान को कल्टीवेट करो। उसने शिकार फांसने के लिए इंटेलिजेंस की मखसूस इस्तलाह इस्तेमाल करते हुए उसे हिदायत की। ओके सर। नरूपा खुद को खासा हल्का फुल्का महसूस कर रही थी। उसके बॉस ने एक अहम मिशन के लिए उस जैसी जूनियर ऑफिसर का इंतखाब यूं ही नहीं किया था। मैं अपने माहतहतों को चांस जरूर दिया करता हूँ मिस रॉय, ये मेरा उसूल है, लेकिन मुझे हर सूरत पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए, ये भी मेरा उसूल है। उसने अचानक ही बदले हुए लहजे में बात की तो न जाने क्यों नरूपा राय को अपनी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट का एहसास हुआ। आई विल डू माई बेस्ट सर, मैं इंतहाई कोशिश करूंगी जनाब। सफा नंबर 20। उसने संभल कर जवाब दिया। नो नो, आशीष कुमार ने उसकी तरफ अजीब सी नजरों से देखकर कहा। ये कोशिश का लफ्ज मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। हम प्रोफेशनल लोग हैं मिस रॉय, हमें इस बात की तरबियत दी गई है और ऐसा करना हमारा फर्ज है। मिस रॉय, हमें यहाँ पॉजिटिव रिजल्ट प्रोड्यूस करने की तनख्वाह मिलती है, कोशिश करने की नहीं। नरूपा चंदसानिये को घबराई जरूर, लेकिन फिर वो संभल गई। वो इस शानदार चांस को जाया करना नहीं चाहती थी। आई विल डू इट सर, मैं जरूर करूंगी सर, उसने बड़े अतमाद से कहा। गुड, शाबाश, दिस वे, यही पसंद है मुझे। वो मुस्कुराता हुआ नॉर्मल मूड में आ गया। अब वो नुमान से मुतालिक दस्तयाब मालूमात नरूपा राय तक मुंतकिल कर रहा था, जो बड़े गौर से उसकी बात सुन रही थी। करीबन पौन घंटे बाद जब वो सारा ऑपरेशन उसकी प्लानिंग तय करके कमरे से बरामद हुई तो बूढ़े पीए ने खड़े होकर उसको ताजीम दी थी। उसने अपने 30 साल सर्विस में ऐसा चमत्कार नहीं देखा था। पौन घंटे तक डायरेक्टर साहब के कमरे में जूनियर ऑफिसर नरूपा राय का रुकने के बाद इस हालत में वापस आना उसकी समझ से बालातर था। बड़ा अजीब आदमी है साला, उसने दिल ही दिल में कहा और दोबारा टाइपिंग में मसरूफ हो गया। सार्क कॉन्फ्रेंस के किसी कल्चर प्रोग्राम के तहत मुनकदा श्रीलंकन एम्बेसी की इस तकरीब में पाकिस्तान की तरफ से जो वक्त नुमाइंदगी कर रहा था उसमें हाई कमीशन दिल्ली के कल्चर अताशी के नायब की हैसियत से नुमान को भी शरीक होना था। मुकर्रा वक्त पर वो लोग हाई कमीशन की इमारत से निकले तो उन्हें जल्द ही एहसास हो गया कि मामूल के मुताबिक उनका ताकुब किया जा रहा है। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि उनकी प्राइवेसी महफूज रही हो। जब कभी सिफारती सतह पर वो शिकायत करते तो भारतीय वजारत खारजा की तरफ से रटा रटाया जवाब मिल जाता कि उनकी सलामती और हिफाजत के पेश नजर निगरानी की जाती है। तकरीब की सकाफती नोयत की वजह से यहाँ भारत के बड़े बड़े फनकार और फनकाराएं मौजूद थीं, जिनमें नरूपा राय भी शामिल थी जो नुमान से पहले ही वहाँ मौजूद थी। आज जिन रकासाओं ने यहाँ रक्स पेश करना था उनमें गालिब तादाद इस क्लासिकल स्कूल के तालिबात की थी जहाँ नरूपा राय टीचर थी। सफा नंबर 22। शायद आपको मेरी तरह सिगरेट के धुएं से एलर्जी है, नरूपा ने उसके इतने नजदीक आकर ये फकरा कहा था कि उसके बदन से लिपटी सारी खुशबुएं नुमान के रगों पे में सरायत कर गईं। जी हाँ, वो और क्या कहता। उसूली तौर पर तो स्मोकिंग एरिया अलग होना चाहिए। देखिए ना, अगर इन लोगों का क्या गुनाह है जो नॉन स्मोकर है। नरूपा ने पहले से ज्यादा बेतकल्लुफी से अगली बात की। ये तो है, नुमान ने फिर मुख्तसर सा जवाब दिया। ओ माय गॉड, मैंने आपका शुभ नाम नहीं पूछा। ओ आई एम सॉरी, उसने कुछ ऐसे अजीब और दिलरुबा लहजे में ये बात की थी कि नुमान के लिए उसे नजरअंदाज करना अब शायद मुमकिन नहीं रहा था। नुमान नाम है मेरा, पाकिस्तान हाई कमीशन में कल्चर अताशी को असिस्ट करता हूँ, उसने बड़ी तवज्जो से जवाब दिया। मैं नरूपा राय, डांसिंग टीचर हूँ। دلی کلاسیکل اسکول میں میری دو شاگردیں کتھا کلی ناچ رہی ہیں. اس نے اپنا خوشبو میں لپٹا بازو نمان کی طرف بڑھایا جس نے کسی معمول کی طرح اس کا ہاتھ تھام لیا تھا. شاید نروپا کو یہی کچھ چاہیے تھا. اس نے نمان کا ہاتھ گرم جوشی سے دباتے ہوئے کہا، بہت خوشی ہوئی ہے مجھے آپ سے مل کر. میرا تو بہت من چاہتا ہے پاکستان جانے کو. مجھے ہڑپا مونجو دڑو میں بہت دلچسپی ہے. بہت من ہے میرا وہاں جانے کے لیے. اس نے بمشکل دو منٹ میں ٹیکسلا مونجو دڑو اور ہڑپا سے متعلق اتنی باتیں نمان سے کہہ ڈالی کہ اب نمان کے لیے اسے نظر انداز کرنا ناممکن ہو گیا تھا. کتاب کا پارٹ نمبر 1 یہاں مکمل ہوا. کتاب کا بقیہ حصہ پارٹ نمبر 2 میں سنیں.